بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. سيدنا عبد الله بن محمد جن کے بارے میں امام بخاری فرما رہے ہیں، جو ان کے استاد ہیں، امام بخاری کو انہوں نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہمیں ابو عامر عقدی نے بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں ہمیں سلیمان بن بلال نے عبداللہ بن دینار سے بیان کیا، اور عبداللہ بن دینار نے ابو صالح سے بیان کیا، اور ابو صالح کہتے ہیں ہمیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، اور وہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ، ایمان ستر سے زائد یا ساٹھ سے زائد شاخوں میں پر مشتمل ہے. فافضلها قول لا اله الا الله، ایمان کا سب سے افضل درجہ لا اله الا الله کہنا ہے. وادناها، اور ایمان کا ادنا درجہ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. یہ مبارک حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں امام بخاری اور امام مسلم لے کے آئے ہیں، اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، جن کے متعلق ہم گزشتہ احادیث میں پڑھ چکے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے زیادہ حدیثیں یاد کرنے والے، اور تمام صحابہ پہ ان کو فضیلت تھی، 5,300 74 حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے ہم تک پہنچائی ہے۔ اس حدیث کی سند قال سید الفقہاء امیر المؤمنین فی الحدیث الامام البخاری رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حدیث کا متن، الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان۔ حدیث کو یاد کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا، اللہ ذوالجلال تر و تازگی عطا فرمائے اس انسان کو جو ہم میں سے کچھ سنتا ہے، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں سمع منا حدیثا، جس نے ایک حدیث سنی، اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں سمع مقالتی، جس نے ہماری باتیں سنی، فوعاها اور پھر انہیں یاد کیا، ثم اداها پھر اس نے اسی طرح اس کو جیسے سنا آگے بیان کر دیا، تو اللہ عز و جلال دنیا میں بھی اس کو شادابی سے نوازیں گے اور آخرت کے دن بھی اس کے چہرے پہ رونق اور چمک ہوگی۔ حدیث کا پانچواں پہلو، حدیث کا ترجمہ، الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ، ایمان کی 70 یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، وادناها اور سب سے ادنا اماطة الاذى عن الطريق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اس حدیث کا چھٹا پہلو، حدیث کا مفہوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ایمان کا ایک اجمالی تصور پیش کرنا چاہ رہے ہیں اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایمان کی متعدد شاخیں ہیں، اور یہ قلبی، قولی اور فعلی اعمال پر مشتمل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے اعلی مرتبے کو بھی بیان کیا اور ادنا مرتبے کو بھی بیان کیا۔ آپ نے فرمایا ایمان کا سب سے اعلی درجہ یہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اور سب سے ادنا یہ ہے کہ راستے سے پتھر، کانٹا یا اس طرح کی دیگر اشیاء جو کسی مسلمان کو تکلیف دے سکتی ہیں اس کو راستے سے ہٹانا، اور پھر حیا کا تذکرہ کیا جو لا الہ الا اللہ اور راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان میں سے حیا کو خصوصاً ذکر کیا کہ جس طرح حیا ایک خوبصورت ایمان کی شاخ ہے اس طرح کی دیگر شاخیں بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اس حدیث کا کوئی بھی سبب ورود کسی حدیث میں موجود نہیں۔ حدیث کا آٹھواں پہلو، اس حدیث کا حکم، هذا الحديث متفق على صحته لوروده في الصحيحين، چونکہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے اس لیے تمام علماء کا اس کی صحت پر اتفاق ہے۔ حدیث کا نواں پہلو، اس حدیث کے فوائد اور اس حدیث کے مسائل۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس بات پہ تو اتفاق نہیں کہ یہ 60 اور 70 سے زائد جو ایمان کی شاخیں ہیں کسی نے اس کی تفصیل کو اس انداز سے بیان کیا ہو جس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، لیکن سب سے بہترین ترتیب ابن حبان رحمہ اللہ تعالی نے پیش کی ہے اور جس کا خلاصہ خود ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے۔ صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، ایمان کی 60 یا 70 سے زائد شاخیں ہیں، ان شاخوں کا بغور مطالعہ کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ایمان کے شعبے، اس کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اعمال القلب، قلبی اعمال جیسے نیت، ارادہ۔ دوسری قسم اعمال اللسان، زبان کے اعمال جیسے کہ قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر۔ تیسری قسم اعمال البدن، انسان کے فعلی امور یا جو اللہ عز و جلال نے انسان کو صلاحیت دی ہے وہ اپنے بدن سے بہت ساری نیکیاں بھی کرتا ہے اور عبادات کو بھی بجا لاتا ہے، جیسا کہ انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج اور عمرہ کرتا ہے۔ اعمال القلب، قلبی اعمال کو اگر انسان جمع کرے اس میں اعتقادات بھی آتے ہیں، نیت اور ارادے بھی آتے ہیں، اور 24 خصلتیں انسان کے قلبی اعمال سے تعلق رکھتی ہیں۔ سب سے پہلی خصلت اللہ عز و جلال پر ایمان لانا، اس کی ذات اور صفات پر ایمان لانا، اس کی توحید پر ایمان لانا، اور یہ طے کر لینا دل میں کہ اللہ عز و جلال کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، اس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں۔ دوسرا عمل جو انسان قلبی عمل کہہ سکتا ہے، اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ عز و جلال کے سوا سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ تیسری خصلت اللہ عز و جلال کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ چوتھی خصلت اللہ عز و جلال کی طرف سے نازل شدہ کتابوں پر ایمان لانا۔ پانچویں خصلت اللہ عز و جلال کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان لانا۔ چھٹی خصلت تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا۔ ساتویں خصلت آخرت کے دن پر ایمان لانا اور آخرت کے دن میں قبر کا مسئلہ، قیامت کو دوبارہ اٹھنے کا مسئلہ، میدان محشر میں جمع ہونے کا، حساب و کتاب اور نیکیوں اور برائیوں کو تولنے کے لیے میزان کا قائم ہونا، پل صراط کا قائم ہونا اور جنت اور جہنم پر ایمان لانا. آٹھویں خصلت اللہ عزوجلال کی محبت اور اللہ عزوجلال کے لیے محبت اور اللہ عزوجلال کے لیے ہی کسی سے نفرت کے جذبات دل میں پیدا کرنا. نومی خصلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کرنا اور اس کی عظمت کا عقیدہ اپنے دل میں پیدا کرنا اور اللہ عزوجلال کے پیارے پیغمبر کی عظمت میں آپ پہ درود پڑھنا اور اس کی سنت کی اتباع کرنا بھی شامل ہے. دسویں خصلت اخلاص، خلوص نیت، جس میں ریاکاری کو چھوڑنا، نفاق کو چھوڑنا بھی شامل ہوگا، دل میں اخلاص پیدا کرنا. گیارہویں خصلت توبہ کرنا. بارہویں خصلت اللہ عزوجلال کا ہی خوف صرف دل میں رکھنا. تیرہویں خصلت اگر کامل امید کسی سے کی جائے تو وہ اللہ عزوجلال سے ہی کی جائے، امید اللہ تعالی سے باندھنا. چودھویں خصلت اللہ عزوجلال کا شکر بجا لانا. پندرہویں خصلت اللہ عزوجلال سے جو وعدے کیے ہیں اس کی وفا کرنا. سولہویں خصلت صبر کرنا، برداشت کرنا. سترویں خصلت اللہ عزوجلال کے فیصلوں پر راضی ہو جانا. اٹھارہویں خصلت اعتماد، بھروسہ اور توکل صرف اللہ عزوجلال پہ کرنا. انیسویں خصلت اللہ عزوجلال کی رحمت پر ایمان لانا. بیسویں خصلت تواضع، عجز و انکساری اختیار کرنا، اور عجز و انکساری میں بڑے کا احترام اور چھوٹے پہ شفقت بھی شامل ہوگی. اکیسویں خصلت تکبر کو دل سے نکال دینا، عجب کو دل سے نکالنا. تکبر کا مطلب کسی کو حقیر جاننا، اور عجب کا مطلب ہے اپنے جیسا کسی کو نہ سمجھنا. یہ دونوں رویے دل سے نکال دینا. بائیسویں خصلت دل سے حسد کو کریت کے نکالنا. اور تیئیسویں خصلت دل سے بغض اور عناد اور عصبیت کو نکال دینا. اور چوبیسویں خصلت جس کا تعلق قلبی اعمال سے ہے کہ اپنے دل میں کسی کے بارے میں غیظ و غضب کو جگہ نہ دینا. اعمال اللسان، زبانی اعمال، اس کی سات خصلتیں ہیں. زبان سے توحید کا اقرار کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، علم سیکھنا، علم سکھانا، دعا کرنا اور اللہ عزوجلال کا ذکر زبان سے کرنا، اور استغفار بھی اس میں شامل ہوگا. اور ساتویں خصلت جو انسان زبان سے کر سکتا ہے، لغویات سے پرہیز کرنا، صرف اچھی گفتگو کرنا. اعمال البدن، بدنی اعمال، اس کی پھر آگے تین قسمیں ہیں. کچھ بدنی اعمال انسان ایسے کرتا ہے جس کو بجا لاتے وقت اس کو ہی فائدہ ہے اور اس فائدے کے ساتھ آخرت بہتر ہے. سب سے پہلی خصلت، یہ 38 خصلتوں پر مشتمل ہے بدنی اعمال. لیکن 15 خصلتیں ایسے ہیں جو انسان اپنے اعتبار سے کرتا ہے، اپنے آپ کو، اپنے جسم کو ہر قسم کی نجاست سے پاک کرنا، اپنے ستر کا خیال رکھنا، اپنے پردہ اور حیا کا خیال رکھنا، یعنی اپنے آپ کو ڈھانپنا. تیسری خصلت فرضی نماز اور نفلی نماز ادا کرنا. چوتھی خصلت زکوٰۃ کو ادا کرنا. پانچویں خصلت کسی کی گردن کو آزاد کرنا. چھٹی خصلت سخاوت کرنا، جس میں کسی کو کھانا کھلانا اور مہمان نوازی کرنا بھی شامل ہے. ساتویں خصلت فرضی اور نفلی روزے رکھنا. آٹھویں خصلت حج اور عمرہ کرنا. نویں خصلت طواف کرنا. اور دسویں خصلت رمضان المبارک میں اعتکاف بیٹھنا. گیارہویں خصلت لیلۃ القدر کی تلاش کرنا اور اس کے لیے آخری 10 راتوں کو بیدار رہنا. اور بارہویں خصلت ہجرت کرنا، جہاں کفر ہے، جہاں شرک ہے، وہ جگہ چھوڑ کر اسلامی معاشرے کو اختیار کرنا، یا خوف کی جگہ کو چھوڑ کر امن کی جگہ پر منتقل ہونا. تیرہویں خصلت جو بھی نظر مان لی ہے اس نظر کو پورا کرنا. اور چودہویں خصلت جو بھی انسان نے قسم اٹھا لی ہے اس قسم کو پورا کرنا. اور پندرہویں خصلت اگر انسان پہ کوئی کفارہ ہے تو اس کفارے کی ادائیگی کو فوری طور پہ بجا لانا، تاکہ اللہ عز و جلال کے قربت سے محرومی نہ ہو. چھ خصلتیں ایسی ہیں بدنی اعمال کی جو انسان دوسرے کے لیے کرتا ہے جس کا وہ ذمہ دار ہے. مثال کے طور پہ التعفف بالنکاح، نکاح کرتا ہے جہاں اس کو خود فائدہ ہے، وہاں دوسرے خاندان اور دوسرے مسلمان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح گھر والوں کے حقوق کو پورا کرنا، اپنی اولاد کی تربیت کرنا ذمہ داری تو ہے، لیکن اس سے دوسروں کو بھی نفع ملتا ہے. اس طرح والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور ان کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا. چوتھی خصلت صلہ رحمی کرنا، یعنی رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنا. پانچویں خصلت جو ذمہ دار ہیں، حکمران وقت ہیں یا کوئی بڑا ہے، اس کی اطاعت کرنا. چھٹی خصلت اگر کسی کے مالک آپ خود ہیں، آپ کے تحت کوئی غلام ہے، آپ کی ماتحتی میں کام کرنے والے ہیں کوئی لوگ، ان سے نرمی کا برتاؤ کرنا. تو یہ چھ خصلتیں اتباع کے اعتبار سے ہیں جو آپ کے تابع بھی ہیں، اور اس سے آپ کو اور ان کو بھی اجر ملے گا. کچھ چیزیں عام معاشرے کے متعلق ہیں جہاں ایمانیات کا دخل ہے، اور یہ 17 خصلتیں ہیں. سب سے پہلی خصلت، جب بھی کوئی حکم کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے، تو عدل و انصاف کو غالب کرنے کی کوشش کرنا. دوسری خصلت، جماعت کو لازم پکڑنا، تفرقے بازی، اختلافات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. تیسری خصلت، حکمران وقت کی اطاعت کرنا. چوتھی خصلت، لوگوں کے درمیان صلح اور اصلاح کروانا. اور لوگوں کے درمیان صلح کروانا اور معاشرے کی اصلاح میں باغیوں اور خارجیوں کے ساتھ لڑائی کرنا، اور وہ بھی حکومت کے تابع ہو کر، اور ان کو قتل کرنا، جو کہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہوگی. پانچویں خصلت، ہر نیکی پہ مدد کرنا، اس میں امر بالمعروف بھی آئے گا، نیکی کا حکم کرنا، والنہی عن المنکر، اور برائی سے منع کرنا. چھٹی خصلت جس کا تعلق عمومی معاشرے سے ہے، اقامت الحدود، اللہ کی حدود کا نفاذ کرنا. ساتویں خصلت دین کی سربلندی، اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے اور مظلوموں کا انتقام لینے کے لیے اور چھینی ہوئی زمین مسلمان واپس لینے کے لیے اصول و قواعد کی روشنی میں جہاد کرنا اور میدان جہاد میں پہرہ دینا. آٹھویں خصلت امانت کو ادا کرنا، اور اسی طرح خمس، پانچواں حصہ جو غنیمت کا ہے اس کو ادا کرنا. نویں خصلت کسی کو قرض دینا، اور اگر لیا ہے تو اس کو وقت پہ واپس کرنا. دسویں خصلت اپنے پڑوسی کا اکرام کرنا. گیارہویں خصلت معاملات کے اندر حسن پیدا کرنا، مال اگر جمع کیا ہے تو اس کا خرچ کرنے کے وہ راستے اختیار کرنا جو مشروع ہیں اور اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں. بارہویں خصلت کسی قسم کے اسراف، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانا. تیرہویں خصلت سلام کا جواب دینا. اور چودہویں خصلت کسی کو اگر چھینک آئے تو اس کی چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کے دینا، جبکہ وہ الحمدللہ کہے. پندرہویں خصلت لوگوں سے تکلیفیں دور کرنا. سولہویں خصلت لہو و لعب جیسے اغراض اور اعمال سے اپنے آپ کو بچانا. اور سترویں خصلت راستے سے تکلیف کو دور کرنا. تو یہ آپ نے 69 خصلتیں اور ایمان کی شاخوں کا تذکرہ سنا. اس حدیث کے متعلق آخری بات، اس حدیث کی تخریج، یہ کن کن کتابوں میں حدیث موجود ہے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، مسند امام احمد، السنن الكبرى، صحيح الجامع، سلسلة صحيحة، سنن النسائي، جامع الترمذي، الأدب المفرد، مسند أبي يعلى، المعجم الوسيط، مسند الدارمي، شعب الإيمان جو إمام بيهقي، مسند الطيالسي. گویا یہ حدیث تعلق چند باتیں آپ نے سنی. 15 کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے. اس حدیث میں اللہ عزوجلال کے پیارے پیغمبر نے ایمانیات کا جہاں تذکرہ کیا ہے وہاں تین اشارے دیے. فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. ایمان کی جہاں 60 یا 70 سے زائد خصائل ہیں، شاخیں ہیں، شعبے ہیں، وہاں سب سے افضل ایمان کا شعبہ یہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا. وادناها اماطة الاذى عن الطريق. اور ایمان کا ادنا شعبہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کی خیر خائی اور ہمدردی اس انداز سے کرو کہ اس کے راستے میں کوئی کانٹا، کوئی پتھر، کوئی ہڈی یا اس طرح کی تکلیف دہ چیز ہے اسے دور کر دینا تاکہ کسی مسلمان بھائی کو دکھ اور تکلیف نہ ہو. اور تیسرا اشارہ کیا والحیاء شعبۃ من الایمان. اور حیاء یہ بھی ایمان کا ایک خوبصورت شعبہ ہے. تو ہم تینوں اشارات کے متعلق چند گزارشات رکھنا چاہیں گے. سب سے پہلی گزارش، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. لا الہ الا اللہ ایمان کا سب سے افضل شعبہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کو ایمان کا سب سے افضل شعبہ بیان کیا ہے. لا الہ الا اللہ اس سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اس کی شروط کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ چار نکات آج ہمیں سمجھنے ہیں. لا الہ الا اللہ اس کا معنی یہ ہے لا معبود بحق الا اللہ, اللہ ذوالجلال کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں, اللہ ذوالجلال کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں, اللہ ذوالجلال کے سوا کوئی بھی کسی عبادت کے لائق نہیں. یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے. آج کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے معنی کو بدل دیا گیا اور بدلا جا رہا ہے. ترجمہ کیا کیا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے, لا خالق الا اللہ. یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. یہ ترجمہ تو وہی ہے جو مشرکین مکہ کرتے تھے, وہ اللہ کو خالق تو مانتے تھے. لا موجود الا اللہ, کچھ لوگ یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے, اللہ ہی ہے جو کچھ ہے, جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ بھی اللہ ہے. یہی تو وہ عقیدہ ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہی تو حلولیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر چیز میں داخل ہو گیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک, جو چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے وہ اللہ ہے. یہ عقیدہ ہے وحدت الشہود کا, اور ہر چیز میں اللہ ہے یہ عقیدہ ہے وحدت الوجود کا, اور ان دونوں عقائد کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے. اللہ ذوالجلال اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مرتفع ہے, بلند ہے, قائم ہے. کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے. وہ کیفیت نہ قرآن و حدیث نے بیان کی ہے اور نہ ہی ہماری عقل وہاں تک سفر کر سکتی ہے. اس کا علم, اس کی قدرت کائنات کے ذرے ذرے میں ہے, انسان کے دل میں اٹھنے والے جذبات سے بھی اللہ ذوالجلال واقف ہے. تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھیے. لا معبود بحق, کوئی بھی حقیقی معبود نہیں, الا اللہ سوائے اللہ ذوالجلال کے. اور آپ نے شاید سنا ہوگا کہ ایسے لوگ بھی گزرے جن کا تذکرہ کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آج انہی عقائد کو معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے. ان میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو اسی عقیدے کو شروع کرنے والا تھا. وہ کہتا تھا وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَهُنَا, نعوذ باللہ من ذالک, کتا اور خنزیر بھی ہمارا رب ہے کیونکہ ان میں بھی ہمیں انوار نظر آتی ہیں. یہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا. اتنا اللہ ذوالجلال نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے اور وہ اپنا رب جو ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرے. اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ شخص جس کو پھانسی پہ اسی لیے لٹکایا گیا تھا, جس نے کہا تھا کہ ما فی جبتی الا اللہ، میرے جبے میں اللہ ہی رہتا ہے. وہ منصور حلہ جس کو پھانسی پہ لٹکایا گیا وہ یہی کچھ کہتا تھا کہ میرے جبے میں اللہ رہتا ہے. تو اللہ ذوالجلال کے بارے میں یہ تصور قائم کرنا کہ نعوذ باللہ میں بھی اللہ ہوں، یہ تصور مسلمانوں کا تصور نہیں ہے. تو میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو اپنی زبان سے دہرائیے. اور میں آپ سے ادب سے گزارش کروں گا، آپ کے تعلق والے، آپ کو جاننے والے، ان سے احترام، ادب، اخلاق اور نرمی سے ضرور لا الہ الا اللہ سنا بھی کریں اور اس کا ترجمہ بھی ان کو بیان کیا کریں. آپ کو 10 لوگوں 100 لوگوں کو ملنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے اس وقت اس کلمے سے کتنی دوری ہو چکی ہے. میں آپ سے واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا. اتفاق سے درس دینے کی ایک جگہ پہ گئے اور آپ جانتے ہیں سمجھدار متکلم، خطیب، مدرس، مربی پہلے 10 منٹ میں اندازہ کر لیتا ہے کہ سننے والوں کو کتنی بات میری سمجھ آ رہی. میں نے جب گفتگو شروع کی تو اگلے 5 سے 7 منٹ میں مجھے اندازہ ہوا کہ ان کو اردو زبان سمجھ نہیں آ رہی. میں فوراً رکا، میں نے کہا آپ اردو پسند کرتی ہیں یا پنجابی؟ انہوں نے بیک زبان کہا کہ پنجابی. تو مجھے یہ ٹریک چینج کرنا پڑا. میں نے پھر اسی طرح احادیث کی روشنی میں کچھ اصول ان کو بیان کرنے چاہے. مجھے اگلے 5 منٹ کے بعد یہ انڈیکیٹر ملا کہ یہ گفتگو بھی ان کے اوپر سے گزر رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی. میں رک گیا. میں نے کہا کیا خیال ہے آج ہم سوال و جواب کے ساتھ آج درس نہ دیں، میں آپ سے کچھ پوچھتا ہوں، کچھ آپ مجھ سے پوچھئے. میں پہلا سوال یہ تھا کون ہے جو کلمہ سناتا ہے اور اس کا ترجمہ سناتا ہے؟ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ 7 لوگوں سے کلمہ سنا گیا جن میں سے کسی ایک نے کلمہ صحیح نہیں پڑھا. آج مسلمانوں کی حالت یہاں تک پہنچ گئی. اس لیے لا الہ الا اللہ اس کا معنی یہ ہے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ ذوالجلال کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی حقیقی معبود نہیں. اس کا ترجمہ یہ کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی خزانے دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں. یہ ساری باتیں تو صحیح ہیں لیکن یہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں ہے. وگرنہ مشرکین مکہ کو کیا تکلیف تھی؟ وہ مانتے تھے آپ قرآن پڑھیں. جب ان سے پوچھا جائے بتاؤ آسمان و زمین کس نے پیدا کیا، سیقولون اللہ، کہتے اللہ نے پیدا کیا. بتاؤ کون ہے جو اولاد دیتا ہے، کہتے اللہ دیتا ہے. بتاؤ کون ہے جو کائنات کی تدبیر کر رہا ہے، کائنات کا نظام چلا رہا ہے، کہتے اللہ چلا رہا ہے. ان کا اختلاف کیا تھا مشرکین مکہ کا؟ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں لیکن عبادت صرف اللہ کی نہیں، لات منات عزا کو بھی سجدہ کرنا ہے. اسی لیے ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. حقیقی معبود، معبود برحق صرف ایک اللہ ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فعلم انہ لا الہ الا اللہ، یقین کر لیجئے، جان لیجئے کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت کا نمبر ہے 19۔ کلمہ توحید یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ مبارک الفاظ ہیں جس کلمے کے کچھ تقاضے ہیں، اس کی کچھ شروط ہیں، اس کے کچھ مفاہیم ہیں، اس کے کچھ معانی ہیں، اس کا کچھ مدعا ہے۔ کیسے کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہوتا ہوں، اس کی کچھ فضیلتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ صحابہ کرام کو پڑھایا، جو سکھایا، جس کلمے کے ساتھ انسان مسلمان ہوتا ہے، توحید کا اقرار کرتا ہے، اس کی شروط کے متعلق جاننا چاہیے۔ حسن بن عمیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، ان ناسا یقولون، کچھ لوگوں کا کہنا ہے، من قال لا الہ الا اللہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، فأدى حقها، اور پھر اس نے اس کلمے کا حق ادا کیا، وفرضها، اور اس کلمے کے فرض کو ادا کیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے حقوق و فرائض کو ادا کرنا یہ کلمے کے معانی ہیں، یہ وہ تقاضے ہیں جن کو جاننا ضروری ہے۔ سعید بن رومانہ بیان کرتے ہیں، وہب بن منبہ سے کہا گیا، الیس مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ، کیا جنت کی چابی نہیں لا الہ الا اللہ؟ قال نعم، لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی ہے، ولیکن لیس مفتاح الا له اسنان، کوئی بھی ایسی چابی نہیں جس کے دندانے نہ ہوں، فمن جاء به باسنانه فتح والا لم يفتح، جو ایسی چابی لے کے آئے جس کے دندانے ہوں تو تالا کھل جاتا ہے، وگرنہ تالا تو نہیں کھلتا۔ اسی طرح جو لا الہ الا اللہ کے حقوق و فرائض اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اس کے لیے یہ واقعتاً جنت کی چابی ہے، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ لا الہ الا اللہ اس کی 8 شرطیں ہیں، بعض العلماء نے 7 نقل کی اور بعض نے 8۔ سب سے پہلی شرط العلم، انسان کو اس کے معنی کا مطلب، اس کے مطلب کا علم ہو، علم حاصل کرے پہلے انسان کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کو پڑھنے سے کس بات کی نفی ہو جاتی ہے، کس بات کو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ لا الہ، سب سے پہلی نفی، دنیا میں کوئی بھی الہ نہیں، کوئی بھی حقیقی معبود نہیں، الا اللہ، یہ اس بات ہے، سوائے اللہ کے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فعلم انہ لا الہ الا اللہ، اسی بات کو اللہ عزوجل جلال نے فرمایا، جانیے، سمجھیے، علم حاصل کیجئے، کس بات کا؟ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے، اس کے مطالب و مدعا کیا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم، حدیث کا نمبر ہے 26. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وهو يعلم، جو شخص اس حالت میں فوت ہو کہ اسے علم ہو، کس چیز کا؟ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ ذوالجلال کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. تو لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کا علم ہو، اسے جانا جائے، اسے سمجھا جائے. دوسری شرط الیقین، اس کلمے پر انسان کو مکمل اطمینان ہو، یقین ہو. کس بات پہ اطمینان اور یقین ہو؟ یقین اس بات پہ ہو کہ واقعتاً اللہ ذوالجلال کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اور اسی کی عبادت پہ انسان کے دل کا اطمینان ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی چیز صحابہ کو دی، اطمینان اور یقین، اور یقین محکم، پختہ یقین. اسی بات کو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. یقینا مومن وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہوئے، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا. اولئک هم الصادقون، یہی تو وہ سچے لوگ ہیں جن کا ایمان سچا ہے، جنہوں نے شک نہیں کیا، یقین پہ زندگی قائم ہے، پختہ یقین اللہ عز و جلال کی ذات پر. اور سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت ہے سلسلہ صحیحہ کی، حدیث کا نمبر ہے 2278. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من نفس تموت وهي تشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ يرجع ذلك الى قلب موقن الا غفر الله لها. کوئی بھی جان یقین قلب کے ساتھ یہ گواہی دے دے، گواہی کیا ہے؟ کہ اللہ ذوالجلال کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس حالت میں اسے موت آ جائے، اور موت سے پہلے اس کا یہ اقرار ہو کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے اللہ کے پیغمبر ہیں، تو اللہ ذوالجلال قیامت کے دن اسے معاف فرما دیں گے. تو دوسری شرط، پہلی شرط علم، اس کلمے کا علم ہونا چاہیے، دوسرا اس کلمے پر یقین ہونا چاہیے، اور تیسری شرط اخلاص. بندہ اپنی تمام عبادات کو خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرے. مخلوق کو راضی کرنا، مخلوق کو خوش کرنا، مخلوق کے تعریفی کلمات کو سننے کے لیے جو انسان کام کرتا ہے اس کا کچھ فائدہ نہیں. اس لیے اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین. میرے محبوب آپ فرما دیجئے، مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ عزوجلال کی عبادت اس کے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے کروں، جب تک اخلاص نہیں تو اس کلمے کا فائدہ نہیں۔ اخلاص سے مراد کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری 99، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه، میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار قیامت کے دن وہ ہوگا جس شخص نے دل و جان سے خالص ہو کر یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اگر انسان کلمہ پڑھتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے معنی کو جانا، اس نے اس پہ یقین کیا، اور اگر اخلاص نہیں تو پھر بھی اس نے اس کلمے کا حق ادا نہیں کیا۔ اخلاص نہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ پڑھتا تو کلمہ ہے، پھر کسی قبر کے سامنے جا کے کہتا ہے قبر والے سے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے اولاد دو، پھر بھی کسی قبر کے سامنے جا کے سر جھکاتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، نظر و نیاز کسی اور کے نام کی پیش کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی انسان پہ توکل کرتا ہے، امید اور خوف اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے، اور اتنا خوف جتنا اللہ تعالیٰ سے کسی اور سے خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، اور وہی امیدیں لوگوں سے وابستہ کرتا ہے جو اللہ عز و جلال سے کرنی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس قول لا الہ الا اللہ میں خالص نہیں ہے۔ اور آپ نے طارق بن شہاب کی وہ روایت سنی ہوگی، نہیں سنی تو دوبارہ سن لیجئے۔ آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں پھر کیا ہوا، نیکی ہے نا، ایک دو نہیں دس دس بڑے برتن بھر کے دودھ پہنچانا کسی قبر پہ اور کہنا ہم تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ طارق بن شہاب کی روایت کیا ہے کہ ایک شخص جب اپنے ساتھی کے ساتھ مل کے جا رہا تھا، دور نکل گیا، وہاں پکڑا گیا، اور آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ من بدا جفا، جو جاہلوں اور ان پڑھوں کے ساتھ دیہاتوں میں رہنا پسند کرتا ہے وہ اکھڑے مزاج والا بن جاتا ہے۔ ومن اتى ابواب السلاطين فقد افتتن، جو بادشاہوں کے در و دربار پہ جاتا ہے وہ فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ ومن اتبع الصيد غفل، جو شکار کا شوقین ہوتا ہے وہ بس اوقات نمازوں سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں نکل گئے، نتیجتاً جب ان کو پکڑ لیا گیا اور ان کو دیوی کے نام پہ ذبح کرنے کے لیے سکیننگ کی گئی، کیا ہوا؟ ان کو کہا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ کوئی چیز اس کے نام پہ قربان کرو۔ ایک نے کہا نہیں کروں گا، جو بھی چیز ہے وہ اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے کوئی قربانی کرنا جائز نہیں۔ من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قربانی کی اس نے تو شرک کیا، اس نے انکار کر دیا، انہوں نے اس کی گردن اتار دی۔ دوسرے سے کہا ولو ذبابا خاتم مکھی ہی قربان کرو، اس نے کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کیا فرماتے ہیں؟ جس نے مکھی قربان کر دی داخل النار، وہ جہنم میں چلا گیا، اور جس نے قربان نہیں کی اور خود شہید ہو گیا داخل الجنہ، وہ جنت میں چلا گیا۔ اخلاص یہ ہے کہ اگر لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو اس کے تقاضے کو پورا کرے، صرف اللہ ہی لائق ہیں دعا کے، امید کے، خوف کے، رکوع اور سجدے کے، جھکنے کے اور توکل کے، انابت کے، رجوع کے، ہاتھ اٹھیں تو اللہ کی طرف اٹھیں، نظریں اٹھیں تو اللہ کی طرف، اور زندگی کے تمام مصائب کو دور کرنے کی التجا کریں اللہ کے سامنے کریں، اس کے سوا کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا. چوتھی شرط محبت، محبت اور سرور. کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے پوری کائنات سے بڑھ کر محبت کرنا. پوری کائنات سے مراد والدین سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، رشتہ داروں، معاشرے سے بڑھ کر. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العزت کے علاوہ ایسے شریک بناتے ہیں جن سے وہ اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ رب العزت سے محبت کرنی چاہیے، جبکہ مومن سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں تو اللہ ذوالجلال سے محبت کرتے ہیں. کہاں سے پتا چلتا ہے کہ محبت کس کی زیادہ ہے؟ کتنے لوگ توحید کی بات تو ان کو غصہ نہیں آتا، شرک ہو رہا ہو اور توحید کی بات کی جائے ان کو غصہ آ جائے گا، لیکن اگر کسی مخلوق کے بارے میں کوئی لفظ بول دے تو اس کو جان سے مار دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کے دل میں اللہ کی وہ محبت آئی نہیں. پوری مخلوق، پوری کائنات کی محبت اللہ کی محبت پہ جب تک قربان نہیں کی جاتی اس وقت تک لا الہ الا اللہ کی یہ چوتھی شرط محبت کا معنی انسان کو سمجھ نہیں آتا. اس لیے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوة الایمان. تین ایسی خصلتیں ہیں جس شخص کے اندر پیدا ہو جائیں وہ ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے. پہلی خصلت أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، اللہ اور اس کے رسول سے محبت تمام دنیا کی چیزوں سے بڑھ کر کرے وہ. دوسری خصلت وَأَن يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اگر وہ مخلوق میں سے کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، کوئی اور غرض نہ ہو. تیسری خصلت وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. اللہ عزوجلال نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، کفر میں لوٹ جانے کو اسی طرح وہ ناپسند کرے جس طرح آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے. جس طرح آگ ناپسندیدہ ہے اس کے لیے، اس طرح کافر ہونا، کافر کے طور طریقے اختیار کرنا، کافروں کی رسم و رواج کے اختیار کرنا، اسی طرح اس کے نزدیک قابل نفرت ہوں جس طرح وہ کافر سے نفرت کرتا ہے، یہ ہے ایمان کی لذت، یہ ہے ایمان کی مٹھاس اور حلاوت حاصل کرنے کے تین ذریعے. کلمہ لا الہ الا اللہ کی پانچویں شرط الصدق. جو کلمہ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے اس میں وہ سچا بھی ہو، تصدیق کرے۔ صدق، صداقت صرف زبان سے نہیں ہوتی، دل سے بھی صداقت ہوتی ہے۔ اس کی زبان اور اس کے دل، اور اس کا دل اس کی زبان سے موافق ہو جائے۔ جو زبان بول رہی ہے دل بھی گواہی دے، جو دل میں ہے وہی زبان پہ آئے۔ اس لیے اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں،
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔
اللہ رب العزت ان لوگوں کو بھی جان لیں گے جو سچے ہیں، اور ان کو بھی جان لیں گے جو اپنے قول و قرار میں جھوٹے ہیں۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کہنے والا انسان اپنے اس کلمے کی وفا یہ ہے کہ وہ صداقت کو اختیار کرے، جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ پوری کائنات اکٹھی ہو کے مجھے منوانا چاہے کہ نہیں نہیں، اللہ کے سوا بھی کوئی ہو سکتا ہے جو انسان کو اولاد دے دے، کوئی عبادت کے لائق ہے، کوئی فلاں کام کرے، نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے قول اور اپنے قلب کو یکجا کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت سلسلہ صحیح کی ہے، 712، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وَمَعَهُ نَفَرُ مِن قَوْمِ، میری قوم کے لوگ بھی میرے ساتھ تھے۔ فقال، تو اللہ کے رسول فرمانے لگے، ابشروا، خوش ہو جاؤ، وبشروا من وراءکم، اور پچھلے لوگ جن کو آپ چھوڑ کے آئے ہو ان کو خوشخبری جا کے سنا دو۔ اللہ کے رسول کیا خوشخبری سنائیں؟ انہ من شہد ان لا الہ الا اللہ صادقا دخل الجنہ، جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کی چھٹی شرط الانقیاد۔ الانقیاد سے مراد کیا ہے؟ کہ آدمی جس کلمے کو زبان سے بول رہا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، جھک جائے۔ میں نے جب اللہ کا انعام لیا ہے تو میں صرف جھکوں گا تو اللہ کے سامنے، میں رکوع کروں گا تو اللہ کے سامنے، میرا سجدہ ہوگا تو رب کے سامنے، میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے آپ کو گراؤں گا نہیں۔ یہی وہ انقیاد ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے اللہ عز و جلال فرماتے ہیں،
وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى۔
جس شخص نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے تابع کر دیا اور وہ ہو بھی نیکوکار، تو یہ وہ انسان ہے جس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ یسلم وجہہ الی اللہ، اس نے اپنے چہرے کو لگایا تو اللہ کے سامنے، گردن جھکائی، گردن لگائی اور جھک گیا اللہ کے سامنے، تو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ اور عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ صحیح الجامع کی روایت ہے، 4369، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فَإِنَّمَا الْمُؤْمِن كَالْجَمَلِ الْأَنِف، مومن تو ایک نکیل ڈالے ہوئے اونٹ کی مانند ہے۔ یہ نکیل جب ڈالی جاتی ہے تو بچہ بھی اگر اس کو پکڑ لے جہاں اس کو بٹھانا چاہے بٹھا دیتا ہے، جہاں کھڑا کرنا چاہے، بچے کی بات مان کے بھی اونٹ کھڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ اونٹ بہت متکبر جانور ہے، بہت غیظ و غضب والا جانور ہے، لیکن مومن کی مثال ایسے اونٹ کی ہے جس کو نکیل ڈالی گئی ہو، حیثما قید انقاد، اس کو جہاں بھی لے جانا چاہے اس کا مالک وہ چلا جاتا ہے۔ تو انقیاد یہ کلمے کی چھٹی شرط ہے۔ توحید نے جو کہہ دیا، اللہ عزوجلال نے جو کہہ دیا، اس کو مان لینا، اس سے روگردانی نہ کرنا، یہی کلمے کا تقاضا ہے۔ ساتویں شرط القبول۔ قبول سے مراد کیا ہے؟ آدمی اس کے تقاضوں کو دل و دماغ سے قبول کر لے، مان لے اور اس کو اختیار کر لے۔ اللہ عز وجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں،
انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون۔
بلا شبہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو وہ تکبر کرتے ہیں، ان کو غصہ آ جاتا ہے، یستکبرون، کہتے یہ کیا ہوا، اچھا تو ہمارے بڑے کچھ نہیں کر سکتے، اچھا فلان جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، ان کا تکبر سامنے آتا ہے اور کہتے ہیں ہم اس نعوذ باللہ دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبود چھوڑ دیں۔ یہ مشرکوں کا رویہ تھا، لیکن مومنوں کا رویہ یہ ہے جب اللہ ذوالجلال کا تذکرہ آئے تو ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔
وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ،
اللہ کا تذکرہ کیا جائے ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ اللہ عزوجلال نے ایک دوسری جگہ فرمایا،
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔
سچے مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جائے، وجلت قلوبهم، ان کے دل اس وقت خوف کا شکار ہوتے ہیں، میرے رب کا نام آیا، زادتم ایمانا، ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے، وعلى ربهم يتوكلون، اور اللہ ذو الجلال پہ وہ توکل کرنے والے ہیں۔ اور تیسری جگہ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں،
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔
کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جائز ہی نہیں جب اللہ کا فیصلہ قرآن کی شکل میں آ جائے اور اس کے رسول کا فیصلہ حدیث کی شکل میں آ جائے، تو پھر کسی بھی معاملے میں وہ اپنی رائے کو اختیار کرے، اور جو پھر اپنی رائے کو اختیار کرے گا وہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے واضح گمراہی کو اختیار کر لیا۔ اور یہاں رک کے ایک لمحے کے لیے بات سمجھیے، معاشرے کے اندر افراط و تفریط ہے، مومن افراط و تفریط کو پسند نہیں کرتا۔ معاشرے کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایک طبقہ یہ ہے جو کہتے ہیں اللہ کی بجائے فلاں بھی بگڑی بناتا ہے، فلاں بھی داتا ہے۔ میں ان دونوں رویوں کی وضاحت کرنا چاہوں گا اور صحیح منہج رکھنا چاہوں گا۔ پہلا جو غلط رویہ ہے وہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص داتا ہے۔ داتا کا مطلب اولاد دینے والا۔ قرآن سے پوچھئے قرآن کیا کہتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء اللہ ذوالجلال کی ذات ہے، جس کو چاہے بیٹیوں سے نوازے اور جس کو چاہے بیٹوں سے نوازے، اور جس کو چاہے دونوں نعمتیں عطا کر دے، اور جس کو چاہے بانج بنا دے، کوئی پوچھنے والا ہے؟ ایک رویہ یہ ہے کہ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ فلاں داتا ہے، اور دوسرا رویہ غلط کیا ہے؟ وہ گالی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ دونوں رویے غلط ہیں۔ مخلوق کو خالق بنا لینا یہ بھی رویہ غلط، اور کسی نیک انسان کو گالی دینا یہ بھی رویہ غلط۔ صحیح رویہ کیا ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے، ارے بھائی جس کو آپ داتا کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا نیک بندہ تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نہیں ہو سکتا۔ سمپل، لڑائی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو حقائق پیش کریں، فساد نہ کریں، لڑائی نہ کریں۔ اور میں نے یہ کیوں کہا کہ گالی دینا جائز نہیں؟ حدیث کہتی ہے اور آپ یہ پڑھ چکے ہیں، لا تسب الشیطان، شیطان کو بھی گالی نہ دو۔ اگر شیطان کو گالی دینا جائز نہیں تو کسی نیک اور اللہ کے ولی کو گالی دینا جائز ہے؟ یہ کون سی توحید ہے؟ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ کون سی تربیت ہے کہ ایک تو شرک کی طرف چلا جائے اور دوسرا گالی نکال کے اور اللہ عز و جلال کی ناراضگی کو خرید لے؟ یہ بھی غلط رویہ ہے۔ اس لیے افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے۔ حق وہ ہے جس کو قرآن نے بیان کر دیا، حق وہ ہے جس کو حدیث نے بیان کر دیا۔ قرآن و حدیث سے بڑھ کے نہ دنیا میں آپ کو حق ملے گا، نہ دنیا میں اس سے پر امن پیغام ملے گا، نہ بابرکت اتنا پیغام ملے گا جتنا قرآن و حدیث۔ ایک رویہ یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں گنج بخش ہے۔ گنج بخش کا مطلب ہوتا ہے خزانے دینے والا، خزانوں کا مالک۔ دوسرے اس کو گالی دیتے ہیں، دونوں ہی غلط ہیں۔ قرآن سے پوچھئے ہونا کیا چاہیے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، آپ یہ کہیے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ جس کو گنج بخش کہا جا رہا ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ بہت صالح انسان تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نہیں ہو سکتا۔ سمپل، لڑائی نہ کرو، لیکن دونوں رویوں سے امت کو بچاؤ۔ تیسری بات سامنے آتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں تو غریب نواز، اور لکھا ہوتا ہے گاڑیوں پہ بھی، وہاں بھی آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرو، یہ کہنا بھی غلط، اور کہنے والے کو یا اس نیک انسان کو گالی دینا بھی غلط. صحیح کیا ہے جو قرآن نے بیان کیا؟ یا
ایھا الناس انتم الفقراء
لوگوں، تم سارے کے سارے قلاش ہو، تم سارے کے سارے فقیر ہو، صرف ایک اللہ کی ذات غنی ہے. غنیوں کو بھی وہ دیتا ہے، غریبوں کو بھی وہ دیتا ہے. وہ اصل میں امیر نواز بھی ہے اور غریب نواز بھی ہے، اور جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ تو ہو سکتا ہے، اللہ کی عبادت کی وجہ سے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی تو ہو سکتا ہے، اللہ نہیں ہو سکتا. چوتھی بات جب یہ آتی ہے کہ مشکل کشا فلاں ہے، دیکھیں ایک مومن جو ہے اس کو اللہ نے عقل دی ہے، اس کو یہ سوچنا ہوتا ہے بات صحیح کیا ہے. لکھا ہوتا ہے علی مشکل کشا، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہے. لیکن مشکل کشائی صرف اللہ کر سکتا ہے. اگر وہ مشکل کشا ہوتے تو خود شہید ہو جاتے، ان کے بیٹے کو شہید کیا گیا اور ان کو چھڑانے کوئی بھی نہیں آیا. تو رویہ غلط کیا ہے؟ مخلوق میں سے کسی کو مشکل کشا کہنا یا دوسرے غصے میں آ کے گالی دینا، صحیح رویہ کیا ہے جو قرآن نے بیان کیا، اور وہ کیا ہے؟
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ.
اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف پہنچے تو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. آپ کہہ سکتے ہیں جس کو آپ مشکل کشا کہہ رہے ہیں وہ اللہ عزوجل جلال کا پیارا تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نہیں ہو سکتا. اس لیے مومن ہمیشہ وہ بات کرتا ہے جو قرآن و سنت کے موافق ہو، اور اس قرآن و سنت کے موافق بات میں ہی امن ہے، برکت ہے، اور یہی انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے. اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ کوئی دنیا میں مشکل کشا حاجت روا بھی ہے، یہ اس کا اپنا رویہ کہہ رہا ہے، اس کو سمجھاؤ کہ قرآن یہ نہیں کہتا.
اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ.
کون ہے اللہ کے علاوہ جو مشکلوں کو دور کرتا ہے؟ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ہاتھ کدھر کو اٹھتے ہیں؟ اللہ کی طرف. اس لیے قبول کر لینا، مان لینا، یہ کلمے کی شرط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں اللہ عز و جلال کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا میں لوگوں سے لڑائی کروں. یہ بخاری مسلم کی روایت.
کب تک لڑائی کروں؟
حتی یشہدو، جب تک وہ گواہی نہ دے دیں، لا الہ الا اللہ، اللہ عز و جلال کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، وان محمدا رسول اللہ، اور اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم نہ کر لیں. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، زکاة کو ادا نہ کر لیں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر انہوں نے توحید کا اقرار کر لیا، رسالت کی گواہی دے دی، نماز قائم کر لی، زکات ادا کر دی، عصموا منی دماءهم واموالهم، تو انہوں نے اپنے خون بھی بچا لیے، اپنے مال بھی بچا لیے. الا بحق الاسلام، سوائے اسلام کے حق کے. وحسابهم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ پر ہے. اسلام کا حق کیا ہے؟ من بدل دینا فاقتلو، اسلام کا حق ہے جو دین سے مرتد ہو جائے، عیسائی ہو جائے، یہودی، اس کو قتل کر دیا جائے. لیکن کون قتل کرے گا؟ حکومت وقت. ہر شخص خود سے یہ کام نہیں کرے گا. دوسرا اسلام کا حق کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، کسی نے قتل کیا ہے تو اس کا قصاص لیا جائے. قصاص کون دلوائے گا؟ حکومت وقت. خود سے اگر انسان قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا تو یہ قصاص کی بجائے اللہ کی نافرمانی بھی ہوگی اور معاشرے میں بگاڑ بھی ہوگا. اور تیسرا حق کیا ہے اسلام کا؟ کہ جو بوڑھا انسان ہے پھر بھی زنا کرتا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لڑائی کا حکم دیا گیا، جب تک یہ گواہی نہیں دے دیتے میں لڑائی کروں گا. اور آج تعجب کی بات ہے، جو توحید کی بات کرے اس سے لڑائی ہوتی ہے. اور جملہ کیا بولا جاتا ہے؟ غوث اعظم. غوث اعظم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک کی فریاد سننے والا. میں اس بات کو سمجھانا چاہوں گا اور ہم مل کے سمجھیں گے. اب یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ اندازن 50 لوگ. اگر ان میں چلو 80 لوگ، میں کہتا ہوں 8 لوگ ہی کیوں نہ ہوں، 80 کا تو بہت بڑا تجربہ ہو جائے گا. اگر 8 لوگوں کو یہاں بٹھا دیا جائے، ایک انگلش بولے، ایک پنجابی بولے، ایک اردو بولے، ایک سرائکی بولے، ایک فرینچ بولے، اور ایک جو ہے وہ کوئی اور زبان بولے، تو کوئی ایک بندہ بیٹھا سمجھ لے گا کیا کہہ رہے ہیں؟ بولیے، میں بینگ اے مسلم یہ کیسے بولتا ہوں کہ فلاں غوث اعظم ہے؟ ارے دو بندے بیٹھے چپکے سے باتیں کریں، اس کا پتہ نہیں چلتا، تو دنیا میں اللہ کی مخلوق اربوں ہیں، سنتا کون ہے؟ اور کیسی کیسی زبانیں میں بولتے ہیں، اور میں سوچتا نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کیسے غوث اعظم؟ اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ واختلاف السنتکم والوانکم، یہ تمہارے رنگوں کا اختلاف، تمہاری زبانوں کا اختلاف اللہ کی نشانی ہے. دو بندے بیٹھے آپس میں بات کر رہے ہوں، بندہ پہچانتا نہیں کیا کر رہے ہیں. اللہ کی اربوں مخلوق، اور ان کے بارے میں تصور کرنا کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ وہ غوث اعظم بن گیا؟ نہیں، یہ صرف اللہ کی ذات ہے جو ہر ایک کی فریاد سنتی ہے. فریاد تو بہت دور کی بات ہے، اٹھنے والے دل کے جذبات سے بھی وہ واقف ہے. اور اللہ کا علم کتنا ہے، کیسے واقف ہے، اس کو سمجھانے کے لیے بھی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. آپ میں سے کون میرے بھائی ہیں جس کے گھر میں درخت ہے؟ آپ تو ڈر گئے، میں اکھڑوانے کا حکم تو نہیں دوں گا. کوئی بتائے گا میرا محترم کہ اس پہ پتے کتنے لگے ہوئے ہیں؟ کیوں، کیا ہوا؟ بھئی بہت سارے ریاضی دان ماشاءاللہ بیٹھے ہوں گے، کوئی بتا سکتا ہے؟ چلو کوئی ایسا ہے جو کم از کم لاہور کے اندر جتنے درخت ہیں ان کے پتوں کی تعداد بتا دے. کیلکولیشن کا نظام اگر اکٹھا کیا جائے اور کیلکولیٹ کیا جائے، ممکن ہے؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟
وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا،
ایک گھر کی بات نہیں ہے، پوری کائنات میں جتنے درخت ہیں، سمندروں میں بھی ہیں، خشکی پر بھی ہیں، کوئی ایک پتہ گرتا ہے یا لگتا ہے تو کس کے علم میں ہے؟ انسان اس رب کو چھوڑ دے اور کہے کہ غوث اعظم فلاں ہے؟ نہیں، یہ رویہ غلط ہے، اور گالی دینا بھی غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ جو قرآن نے بیان کر دیا، فریاد صرف اللہ عز وجل ہی سن سکتے ہیں.
ابو جہل کا بیٹا بھاگ گیا تھا نا
فتح مکہ کے موقع پہ،
جب کشتی میں بیٹھا
لوگوں نے کہا آج کشتی پانی کے بنور میں پھنس گئی ہے، اب تو اللہ ہی بچا سکتا ہے.
کہتا کیا مطلب،
آج لات منات عزا نہیں بچائے گی؟ کہا نہیں، یہاں اللہ ہی بچا سکتا ہے. اس نے کہا اگر یہاں اللہ بچا سکتا ہے تو پھر خشکی میں بھی اللہ ہی بچاتا ہوگا. اللہم ان لک علی عہدا، اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں ایک مرتبہ مجھے خشکی میں پہنچا دے. ان اضع یدی فی یدی محمد، میں سیدھا جا کے اپنا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں دے کے مسلمان ہو جاؤں گا.
ابو جہل کا بیٹا
باہر آیا اور سیدھا اللہ کے رسول کے پاس سے مسلمان ہو گئے.
اس سمجھ آنے کی بات ہے.
اور میری بات کو آج کے اس جملے کی امانت اور پیغام سمجھیے گا جو اللہ حضر جلال نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے. اور وہ راز کیا ہے جس کے لیے ہم تڑپتے ہیں، خاص کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، ایس او پیز بناتے ہیں، تھنک ٹینک بنتے ہیں، لیکن سب نکارا ہو رہے ہیں. وہ ہے کیا تھنک ٹینک جو قرآن نے بیان کیا ہے؟
الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون.
جو ایمان لے آئے اور پھر شرک کی آمیزش نہ کریں. اللہ نے دو انعام رکھے ہیں، امن اور ہدایت.
آج ہم امن کہاں سے تلاش کریں؟ میں آپ کا بھائی ہونے کے ناطے سے آپ سے سوال کرتا ہوں، دیانت داری سے بتائیے
ہر 10 میل کے اندر کتنی جگہ ہیں جہاں اللہ ذوالجلال کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے؟
بتائیے. نہیں ہے ایسا.
ہمارے اس پاکیزہ جو ماحول جس کی ہم خواہش کرتے ہیں، اس پاکیزہ ماحول کو بنانے کے لیے امن چاہیے، اور امن توحید کے بغیر ممکن نہیں ہے. کتنی ایسی جگہ ہیں جن چیزوں کا آپ نے تذکرہ کیا سب کچھ ہو رہی ہے. اور حدیث کہتی ہے کہ قبروں کی زیارت سے میں نے منع کیا تھا، میرے صحابہ اب تم چلے جایا کرو قبرستان میں، لیکن کیوں جایا کرو؟ اس کے پرپز بیان کیے. تذکرکم الاخرہ، تمہیں تمہاری آخرت یاد کروائیں گی یہ قبریں. جب وہ کھنڈرات نظر آئیں تو سمجھ آتی نا میں نے بھی یہاں آنا ہے. جب وہاں ماربل لگا ہوگا تو کون کہے گا کہ میں نے یہاں آنا ہے؟ کہے گا یہاں تو موج ہی بڑی. وہاں فرمایا کہ تم قبروں میں جاؤ گے دعا کرنے کے لیے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں. ولا تقولوا حجرا، غلط بات وہاں کھڑے ہو کے نہ کہنا. قبرستان میں جاؤ گے جنازہ پڑھنے کے لیے، تمہیں احد پہاڑ جتنی نیکی ملے گی. فإنها تذکرکم الآخرة، اور جب تم قبرستان میں جاؤ گے تو دنیا کی بے رغبتی تمہارے اندر پیدا ہوگی. یہاں کیسے بے رغبتی پیدا ہو؟ جو آج کل کی قبروں کی حالت ہے، کیسے بے رغبتی پیدا ہوگی؟ اور جب تم قبرستان میں جاؤ گے دعا کرنے کے لیے تو تمہیں اپنی آخرت کی تیاری کی فکر پیدا ہوگی. اس لیے تو صحابی کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجصص القبور، اللہ کے رسول نے پختہ قبریں بنانے سے منع کیا. وَأَن يُبْنَ عَلَيْهَا، اس پہ عمارت تعمیر کرنا یا کوئی چیز بنانے سے منع کیا. وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا، اس پہ کتبے لکھ لکھ کے لگانے سے منع کیا. وَأَن تُوطَى، اور قبلوں کو روندنے سے، بے حرمتی کرنے سے منع کیا. یہ مسلمان کہتا بھی ہے کہ مسلمان، تو یہ چاروں چیزیں کس نے منع کی؟ اس ہستی نے جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی. تو ہمیں ماننا چاہیے, یہی وہ ایک نقطہ ہے جب قوم کو سمجھ آ گیا تو اللہ عز و جلال نے اتنی نعمتیں اس وطن عزیز میں رکھی ہیں, اتنے ذخائر نعمتوں کے ہیں کہ آپ ان کو شمار کرنے لگیں تو آپ برتائے حیرت میں چلے جائیں گے کہ مالک الملک نے اتنے انعامات کیے ہیں. اس لیے توحید کو خالص کرنا, یہی حقیقت میں اس کلمے کی بہت بڑی شرط ہے. آٹھویں شرط جو علماء نے بیان کی ہے, غیر اللہ کا انکار کرنا. اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں, غیر اللہ کی عبادت سے جب تک برات کا اظہار نہ کیا جائے, اس کے باطل ہونے کا عقیدہ نہ رکھا جائے, دین سامنے آتا ہی نہیں. اسی کلمہ پڑھیے, پہلا لفظ کیا ہے؟ لا الہ, کوئی الہ نہیں. پہلے انکار کیجئے اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطلات, الا اللہ اس بات بعد میں ہے. اس لیے اللہ عز و جلال فرماتے ہیں,
فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
جس شخص نے طاغوت کا انکار کیا, طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ من عبد من دون اللہ فہو راض. یہ طاغوت کی تعریف ہے, اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے, جس کی پوجا کی جائے, جس کی وہ صفات مانی جائے جو اللہ تعالی کی ہیں اور وہ راضی ہو. آج لوگ کھڑے ہیں, لوگ سجدہ کر رہے ہیں, وہ کھڑے. لوگ جھک کے رکوع میں گئے ہیں, وہ خوش ہیں, میرے ماننے والا ہے. نہیں, ان میں غیرت پیدا کرو مسلمانوں میں, ان میں جرت پیدا کرو. یہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنے والے نہ ہو. کون تھے ربیع بن حراش؟ وہ کون تھے مغیرہ بن شعبہ جب وہ کسرا کے دربار میں گئے اور کس طرح ہاتھ میں نیزہ ہے اور تلوار ہے اور نوچتے گئے نیزے کو؟ کہتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کیا کر رہا ہوں, تمہیں پتا نہیں ہاں جھک کے داخل ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کس کے سامنے؟ فوج بھی پریشان ہے, کسرا بھی پریشان ہے. کہا یہ تلواریں دیکھ رہے ہو؟ کہا تمہارے پاؤں میں جوتی نہیں ہے, باتیں کیسے کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ مت پوچھو جوتی ہے یا نہیں, لیکن یاد رکھنا یہ تلواریں تمہیں نظر آ رہی ہیں, خواہ یہ چند کپڑوں میں لپیٹی ہوئی ہیں, یہ تمہارا فیصلہ کریں گے. ایمان کہاں سے آیا تھا؟ وہ کون تھا کیسر؟ وہ روم کا بادشاہ کیا کہتا تھا؟ پتہ کرو عمر ہے کون. انہ قد اکل کبیری, اس کے خوف نے تو میرا کلیجہ کھا لیا ہے. اور جب بندہ بھیجا تو دیکھا کہ سیدنا عمر ریت پہ سوئے ہوئے. یہ جرت کہاں سے آئے گی؟ توحید سے. یہ بہادری کہاں سے آئے گی؟ توحید سے. جب مجھے ایمان یہ ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے تو میرا رب مجھے ضائع کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ عز و جلال ہمیں ایسے ہی توحید نصیب فرمائے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں, جو شخص طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ رب العزت پر ایمان لاتا ہے تو یقیناً اسے نے ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹتا ہی نہیں ہے. اور اللہ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں. طارق اشیم الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور انکار کیا جو اللہ کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے, حرم ماله ودمه وحسابه على الله, اس کا خون بہانا بھی حرام, اس کا مال لوٹنا بھی حرام, اور اس کا حساب اللہ رب العزت پر ہے. تو یہ تھی آٹھ شرطیں لا الہ الا اللہ کی, جس کے بارے میں آپ کو یہ علم ہونا چاہیے, اس کے بغیر کبھی بھی انسان کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتا.
آئیے ذرا اس کے چند فضائل میں آپ خدمت میں پیش کر دوں. یہ کلمہ کتنا مبارک ہے اور اس سے کیا کچھ مل سکتا ہے. میں تھوڑا سا اختصار کرنا چاہوں گا وقت کی قلت کی وجہ سے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بتاتی ہے, یہ صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے, کہ لا الہ الا اللہ یہ افضل ترین ذکر ہے. تو سب سے افضل ترین ذکر کون سا ہے؟
لا الہ الا اللہ. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں, اور یہ روایت بھی صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی ہے, کہ سب سے افضل کلام, افضل ترین کلام لا الہ الا اللہ ہے. تو سب سے افضل گفتگو اور کلام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور آپ نے حدیث سنی ہوگی, ان قول لا الہ الا اللہ تدفع عن قائلها 99 من البلاء. جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے 99 بلائیں اللہ عزوجل جلال اس سے دور فرما دیتے ہیں. ادناها الہم, سب سے کم درجے کی بلا, غم اس سے دور ہو جاتا ہے. اسے پتہ چلا کہ 98 بلائیں تو غم سے بھی بڑی اللہ عزوجل جلال دور فرما دیتے ہیں. چوتھی بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ سبحان اللہ واللہ اکبر. یہ کلمات کوئی پڑھ لے تو انسان کے گناہ اس طرح سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں جس طرح درخت کے پتے درخت سے نیچے گر جاتے ہیں. پانچویں فضیلت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے لا الہ الا اللہ یہ پوری دنیا اور دنیا و ما فیہا سے بہتر کلمات ہیں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ چار کلمات جہاں تک سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں پوری کائنات کو بیچ کے بھی ان کلمات کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی. کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اس کا اجر بے حساب ہے, اس کا حساب لگایا ہی نہیں جا سکتا. اس کے حساب کی چھوٹی سی میں دلیل آپ کے سامنے رکھوں. قیامت کا دن ہوگا, روایت لمبی ہے, ایک شخص کے نام اعمال کو دیکھا جائے گا, کوئی نیکی نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوں گے؟ گناہ. سارے کے سارے گناہوں کے پلڑے میں گناہ آ گئے, نیکیوں کا پلڑا خالی ہے. ایک فرشتہ ایک بطاقہ لائے گا, ایک کارڈ جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا. جب اس کو لایا جائے گا وہ سوچے گا اس کارڈ سے کیا بننا ہے. وہ کارڈ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا, فطاشت السجلات, سارے کے سارے وہ رجسٹر برائیوں کے وہ اٹھ جائیں گے. لا يسقل مع الله شيء, اللہ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی. اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ عزوجل جلال اسے جنت میں بھیج دیں گے. اس لیے لا الہ الا اللہ سے ہی نام اعمال بھاری ہوں گے, لا الہ الا اللہ سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی. آپ حدیث سن چکے ہیں, جو لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہتا ہے قیامت کے دن اللہ کے رسول اس کی سفارش کریں گے. لا الہ الا اللہ ہی ایسا کلمہ ہے کہ جس شخص نے ان شروط کے مطابق کلمے کے تقاضوں کو پورا کیا جہنم اس پہ حرام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. اللہ عزوجلال نے جہنم کو حرام قرار دیا ہے جس نے رب کی رضا کے لیے اس کلمے کو پڑھا, اس کے تقاضوں کو پورا کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی, من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ, جو اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا. اور حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا, ان الجنہ جنت ایسی ہے, طیبۃ التربہ جس کی مٹی بڑی ہی پاکیزہ ہے, عذبۃ الماء جس کے پانی بڑے میٹھا ہے, وانہا قیعان وان غراسہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ زمین ہے جب تم لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر کہتے ہو تو اللہ ذوالجلال کے حکم سے جنت میں درخت لگا دیے جاتے ہیں. اور یہاں ایک اشکال کو بھی میں دور کر دوں, آج مسلمانوں نے جب قرآن و سنت سے رہنمائی نہیں لی تو پھر روح گردانی کے نتیجے میں شیطان نے بہت ساری چیزوں کو خوبصورت بنا دیا. آج قوالی کے نام پہ قرآن مجید کی جگہ صبح صبح قوالی سنی جاتی ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ ایک اللہ ذوالجلال کے نام کی توہین اور ایک اللہ ذوالجلال کی کلام کی جگہ پہ ڈھول اور موسیقی اور نہ جانے کیا کچھ, اور ایک ایسے کلمات جس میں اللہ ذوالجلال کے بارے میں وہ لفظ بولنا کہ تمہاری سمجھ نہیں آتی, تم ایک گورکھ دھندا ہو, ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں تم کیا ہو. یہ وہ کلمات ہیں جو کسی مسلمان کی زبان سے نہیں نکل سکتے, اور کہنے والے یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں یسرف کے والی, اور آگے کیا کہتے ہیں, یہ سارے تیرے در کے سوالی, یہ ساری کی ساری جو زمین و آسمان کی جو چیزیں ہیں تیرے لیے بنائی ہیں. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اللہ ذوالجلال پہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روح گردانی ہے. اللہ ذوالجلال نے کائنات بنائی ہے عبادت کے لیے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, قرآن ہے کہ ہم نے جن اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اللہ کے بیان کو بدلنا, اللہ پہ جھوٹ بولنا, اللہ ذوالجلال کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اللہ نے نہیں کہی, وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اللہ پہ ایسی بات کہنا جو اللہ نے نہیں کہی. قرآن کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا, وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّ, ان کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہو جائیں گے. اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرا اشارہ اس حدیث میں کیا ہے, وادناها اماطۃ الاذى, ایمان کا اعلی شعبہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے, اور ادنا شعبہ اماطۃ الاذى, تکلیف کو دور کرنا, عن الطریق راستے سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, اور یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے, لوگوں راستوں میں بیٹھنے سے رک جاؤ. کہا اللہ کے رسول ہم کو ضروری بات کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں. فرمایا اگر تم راستوں میں اکٹھے ہوتے ہو تو پھر راستے کا حق ادا کر دیا کرو. اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے, تو آپ نے پہلی بات بتائی غض البصر, نظر کو جھکا کے چلو, کف الاذى, تکلیف سے لوگوں کو بچاؤ, خود بھی تکلیف نہ دو, رد السلام, سلام کا جواب دو, الامر بالمعروف, نیکی کا حکم کرو, والنهي عن المنکر, برائی سے منع کرو. یہ حق ادا کرتے ہو تو راستوں میں اکٹھے ہو جایا کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک لفظ بولا ہے کف الاذى, تکلیف کو دور کرنا, تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچانا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں, اور یہ روایت آپ کو ہر وقت یاد رہنی چاہیے, معاشرہ اس بات کی بہت ضرورت محسوس کر رہا ہے. صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، حذیفہ بن اسعد راوی ہیں، من آذى المسلمین فی طرقهم، جو کسی مسلمان کو راستے میں تکلیف پہنچاتا ہے، وجبت علیہ لعنتهم، تو اس پر مسلمانوں کی لعنت واجب ہو جاتی ہے. جو کسی کو راستے میں تکلیف دیتا ہے، کسی کو لوٹ لیا، کسی کو مارا، کسی کا راستہ بند کر دیا، کسی کو جانے نہ دیا، کوئی بھی ایسی چیز جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کی تکلیف کی وجہ سے مسلمانوں کی لعنت تکلیف دینے والے پر واجب ہوگی. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، دو لعنت والے کاموں سے بچو. پوچھا کون سے دو کام؟ آپ نے فرمایا، الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم، جو راستے میں یا کسی سائے والی جگہ میں جہاں لوگ رکتے ہیں، سرائے ہے، درخت ہے جس کی چھاؤں میں سستانے کے لیے رکتے ہیں، ایسی جگہ پہ قضاء حاجت کرتا ہے، ان پہ بھی لعنت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ تین جگہوں پہ قضاء حاجت کرنے والوں پہ لعنت ہے، البراز فی الموارد، لوگ جہاں سے پانی بھرنے آتے ہیں گھاٹ، وقارعۃ الطریق، والظل، سائے کی جگہ، اور وہ جگہیں جو سایہ دار ہیں، اور قارعۃ الطریق، وہ عام رستے جہاں سے لوگوں نے گزرنا ہوتا ہے یا لوگ وہاں رکتے ہیں، ایسی جگہوں پہ تکلیف یہ پہنچانا یہ ملعون کام ہے. اور چوتھی روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم وعدل المؤمن، مومن کو تکلیف دینے سے بچاؤ، فان اللہ یحوطه ویغضب له، اللہ اس مومن کی تو حفاظت کرتے ہیں جس نے تکلیف دی ہوتی ہے اس پہ غضب ناک ہوتے ہیں. یہ معاشرے کیا ضرورت ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، کوئی بیمار جا رہا ہے، کوئی مریض ہے، کوئی بیچارہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے، اس کو راستے میں روک لیا جاتا ہے، لوٹ لیا جاتا ہے، ڈکیت اور چور جا رہے ہیں، اور بعض دفعہ بے سمجھی کی بنیاد پہ کچھ لوگ حق حق کرتے ہوئے بھی راستے بند کر دیتے اور لوگوں کو جانے نہیں دیتے. یہ رویے مسلمانوں کے نہیں ہونے چاہیے، خیر خواہی کا رویہ ہو، ہمدردی کا رویہ یہ ہے. آپ کو کوئی مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کا مناسب طریقہ اختیار کریں، حق بات پہنچائیں، اور اس کے لیے ایک ترتیب بنائیں. کیا یہ سارے مسائل عوام نے کیے ہوتے ہیں جن کو تکلیفیں دی جاتی ہیں؟ یہ نظریہ ہی غلط ہے. بسیں جلا دی، گاڑیاں توڑ دی، بے گناہوں کو مارا، یہ مغرب نے نظریہ دیا ہے، یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ میرے اوپر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، میں نے دیکھا کہ سب سے اچھا عمل جو میری امت کا پیش کیا گیا وہ یہ تھا، یماط عن الطریق، ایک بندہ راستے سے تکلیف کو دور کر رہا تھا. اور سب سے تکلیف دہ عمل میرے اوپر پیش کیا گیا کہ اس بندے کو اتنا بھی ادب نہیں، وہ مسجد میں کھڑا تھوک رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ ادب کیا ہے. عقل و دانش کے دعوے کرنا تو آسان ہے، لیکن اسلامی آداب سے متصف ہونا یہ تو مومن کے لیے گرا قدر انعام ہے. اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو لوگوں کو نماز پڑھاتا تھا، اور اس نے قبلہ رخ ہو کے تھوک دیا. آپ نے کہا آئندہ سے اس کو امام نہ بنانا، قبلہ رخ تھوکنا منع ہے، دائیں طرف تھوکنا منع ہے، اب بائیں طرف تھوکیے، اللہ کے رسول نے منع کر دیا. اور فرمایا جو قبلہ رخ ہو کے تھوکتا ہے، قیامت کو یہی اس کے ماتھے پہ سر لٹکتی نظر آئے گی تھوک. تو مسلمانوں کو یہ آداب کون سکھائے گا، یہ تذکیر یہ یاد کون کروائے گا؟ یہ وہ آداب ہیں جو معاشرے کو خوبصورت بناتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات بیان کی،
کہا صدقے کے بہت سارے دروازے ہیں،
ان دروازوں میں سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ، استغفر اللہ کہنا بھی صدقہ، نیکی کا حکم کرنا بھی صدقہ، برائی سے منع کرنا بھی صدقہ، اور آگے کیا فرمایا، تعزل الشوكة عن طریق الناس، لوگوں کی راہ سے کانٹے اٹھانا صدقہ، کانٹے ڈالنا نہیں ہے کہ یہاں سے گاڑی نہیں گزرنی چاہیے، کانٹے ہٹانا صدقہ. والعظم والحجر، پتھر ہے ہڈی ہے راستہ صاف کر دینا اس کو اٹھانا، یہ صدقہ ہے. اندھے انسان کو راستہ دکھا دینا صدقہ ہے. جو ایسا انسان ہے جو سنتا نہیں بہرا ہے، اس کو سمجھا دینا کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو، اس کی مدد کر دینا، اس کی خیرخواہی کرنا صدقہ ہے. اور ایک شخص بے یار و مددگار ہے، اس کی طرف دوڑ لگا کے جانا اس کی مدد کرنے کے لیے صدقہ ہے. کوئی حرکت نہیں کر سکتا، اس کو اپنے بازوؤں میں لے، اپنے ہاتھوں سے اٹھائے، بہت بڑا صدقہ ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بہت بڑا صدقہ قرار دیا ہے کہ تکلیف کو راستے سے دور کیا جائے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بینما رجل یمشی بطریق، ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، فوجد غصن شوق فأخرہ، اس نے کانٹوں کا ایک مجموعہ دیکھا، ٹہنی دیکھی، اس کو پیچھے ہٹایا. کتنا کو عمل ہے؟ اگر کانٹوں کی ٹہنی کو ہٹایا جائے کتنا وقت لگتا ہے بولیے؟ ایسے پانچ چھ لوگ تو اٹھا ہی لیں گے نا، کہ اس کے لیے بھی کوئی کرین لانی پڑے گی. سوچیں، کانٹے اٹھائے راستہ صاف کر دیے. روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ صحیح مسلم 1914، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شکر اللہ لہ، اللہ نے اتنے عمل کی بھی اس کی بہت قدر کی. نتیجہ کیا نکلا؟ فغفر لہ، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا. اگلا نتیجہ، فادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا گیا. اور میں آپ سے گزارش کروں گا، اپنے آپ کو ایمانیات پھیلانے کے لیے تیار کرو. یہ حدیثیں لکھ کے فلیکس لگاؤ، جہاں بہت سارے عریا مناظر نظر آتے ہیں وہاں اللہ کے رسول کی حدیثیں کیوں نہیں نظر آتی ہیں؟ آج میرے اس وطن عزیز میں اللہ سب کی حفاظت فرمائے، یہاں روڈز پہ بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، سبحان اللہ لکھا ہوا کیوں نہیں نظر آتا؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، الحمد للہ، یہ کیوں نہیں نظر آتا؟ انسان ایک رتبہ دیکھے پڑھ کے گزرے گا. اور حدیث کہتی ہے اس سے بڑا انعام ہی کوئی نہیں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جلال اس بات کی سب کو توفیق دے. یہ بڑا روڈ ہے، موٹر وے، بہت سارے تاجر دنیا میں موجود ہیں، اور نام کمانے کے لیے کروڑوں ڈونیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. کیا یہ کام مشکل ہے کہ ایک یہ شخص ذمہ داری لے لے کہ لاہور سے لے کے اسلام آباد تک میں نے یہ لکھ کے لگانا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، حسبی اللہ. ایک واپسی پہ کتنا کو خرچ آئے گا؟ اور کتنے لوگ گزرتے یہ پڑھیں گے، درود لکھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، وہاں کیا لکھا ہوتا ہے حجاز میں؟ صلی علی النبی، درود پڑھو بھی اللہ کے رسول پہ، لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ. یہ وہ کلمات ہیں جس سے انسان کی ایمانیات اور روحانیت مینٹین رہتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگلا فرمان سنیے، من اماط اذى عن الطریق، عن طریق المسلمین، جو کسی مسلمان کے راستے سے تکلیف دور کر دیتا ہے، کتب لہ حسنہ، ایک نیکی لکھی جاتی ہے. کتنی؟ بس اوقات ہم سمجھتے ہیں ایک نیکی ہے نا، اگلے لفظ کیا ہے، ومن تقبلت منه حسنہ دخل الجنہ، جس سے ایک نیکی بھی قبول ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا. سلسلہ صحیحہ 2306 صحیح الجامع 6098. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب معراج پہ گیا تو میں دیکھتا ہوں، لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة، ایک شخص کو دیکھا وہ جنت میں خوشی سے اچھل رہا ہے. میں نے کہا یہ جنت میں کیسے آیا؟ تو جبریل نے جواب کیا دیا، بشجرة قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذي الناس، ایک راستے میں ایک درخت تھا وہ گزرنے والوں کو تکلیف دیتا تھا، اس نے کلہاڑا پکڑا اور اچھل اچھل کے کاٹنے لگ گیا، ادھر درخت کٹ گیا راستہ صاف ہو گیا. قدر اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اچھلتے اچھلتے فرشتہ بھیجا جس نے روح قبض کی اور اسی طرح جنت میں لا کھڑا کیا. یہ معاشرے کی ضرورت ہے. معاشرے میں مشکلات پیدا کرنا صلاحیت نہیں ہے، معاشرے کی مشکلات کو دور کرنا صلاحیت ہے. ہمیں پازیٹو تھنکنگ کو لانا ہے، نیگیٹو تو بہت ہے. اس لیے وقت ختم ہو رہا ہے اور میں آپ سے تین گزارشیں پیش کر کے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں. عزم کیجئے، اپنے دل سے عہد کیجئے، وعدہ کیجئے اللہ عز و جلال سے کہ میں اللہ کی توفیق سے جب تک زندہ رہا میں کسی کو تکلیف نہیں دیا کروں گا. دوسرا عزم اور دوسرا یہ عہد کہ اگر مجھے راستے میں ہڈی، پتھر، اینٹ، کانٹا یا اس کے مشابہ کوئی چیز نظر آئی، میں مسلمانوں کی خیر خواہی اور ہمدردی کرتے ہوئے راستے کو صاف کر کے اس کو الگ کروں گا. تیسری بات، یہ بھی بہت بڑی خیر خواہی ہے، ان ساری باتوں کو اپنے رشتہ داروں، تعلق والوں، دوستوں، ملنے والوں سے شیئر کریں، ان کی مینٹالٹی بنے. یہ اچھا معاشرہ ہے، یہی دین کی ضرورت ہے، شریعت یہ چاہتی ہے. شریعت گتھن گتھا ہونے کو پسند نہیں کرتی، شریعت تو مرحبا اور ویلکم کہنے والوں کو اپریشیٹ کرتی ہے. معاشرے کی مشکلات کو کم کرنے کا عزم کریں، مشکلات کو دور کرنے کا عزم کریں، اور یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک انسان کے ذہن میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، جب تک انسان کو یہ ذہن نہیں ہوتا کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں کیا جواب دوں گا، یہ کام تو سارے میں کر سکتا تھا، یہ میں نے کیوں نہیں کیے. تکبر نہیں، تواضع اختیار کیجئے، عزت ان کے ساتھ اختیار کیجئے. اور یاد رکھیے، پاپولر ہونا لوگ پسند تو بہت کرتے ہیں، لیکن جو پاپولر ہوتا ہے اس پہ کوئی پھل نہیں لگتا. جو لوگ پاپولر بننا چاہتے ہیں پھل ان کو بھی نہیں لگتا، اور جتنا درخت پہ پھل زیادہ لگتا ہے اس کی ٹہنیاں اتنی زیادہ جھکی ہوئی ہوتی ہیں، اس سے قصد فیض کرنا بھی آسان اور اس سے پھل توڑنا بھی آسان ہوتا ہے. کن کا شجرہ، اپنے آپ کو ایسا پھلدار درخت بنائیے. یرمی الیہ الاحجار وترمی الیہم الاسمار، لوگ پھلدار درخت کی طرف پتھر پھینکتے ہیں اور وہ اس کے جواب میں پھل پھینکتا ہے، وہ آگے سے پتھر نہیں مارتا. یہ ہے اسلامی معاشرے کی بنیاد. اس کو سمجھیے. اللہ عز و جلال ہم سب کو توفیق دے. تیسرا جو اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, والحیاء شعبۃ من الایمان, حیا یہ ایمان کا شعبہ ہے. چونکہ وقت ختم ہوا ہے, اگلی کلاس میں پہلے ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے اور ساتھ ہی اس سے اگلی حدیث پہ گفتگو ہوگی. یہ بہت بڑی نعمت ہے حیا, اس کے بارے میں صرف ایک بات ذہن میں بٹھا کے لیتے جائیے گا. کہا تھا صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, الایمان عریان, ایمان بے لباس ہے, ولباسه الحیاء, ایمان کا لباس حیا ہے. جس کے پاس حیا نہیں بے لباس وہ بے ایمان ہے. اس لیے حدیث کہتے الحیاء والایمان قرنا جميعا, حیا اور ایمان اکٹھے آسمان سے آئے. فإذا رفع احدهما رفع الاخر, ایمان چلا جائے تو حیا بھی چلی جاتی ہے, حیا چلی جائے تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے. وزینت والتقوى, اور تقوی ہی ایمان کی زینت ہے. اللہ عز و جلال سب کو حیا والی خوبصورت زندگی نصیب فرمائے, اور اللہ عز و جلال ہم سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ عز و جلال خوش ہوتے ہیں. جس طرح آج ہم یہاں جمع ہیں, مالک الملک ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے, اور اللہ عز و جلال اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ چند سوالات ہیں, آپ احباب گرامی تھک تو نہیں گئے؟ یہ زیادہ نہیں ہے سوال, لے لیں سوال, اجازت لینی چاہیے نا, بولے نہیں ہے میرا خیال ہے, پھر رہنے دے پھر. اچھا ہمیں تمام معاملات میں اللہ سے ہی مانگنا ہے, لیکن کس حد تک ہم انسانوں کے سامنے اپنے معاملات رکھ سکتے ہیں کہ بالکل انسان سے کسی قسم کا سوال نہیں کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ یہ آگے حدیث آنے والی, ہم ایک ایک چیز کو الگ الگ کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے. وہ چیز جو صرف اللہ عز و جلال دے سکتے ہیں, وہ کسی انسان سے مانگنا شرک ہے. اولاد ہے, قسمت کو تبدیل کرنا ہے, جنت جہنم ہے, یہ معاملات اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں ہیں ہی نہیں. وہ چیز جو دنیا میں بھی کوئی دے سکتا ہے, اس کا مطلب یہ قطن نہیں ہے کہ آپ اپنی گھر والی کو کہتے ہیں کہ کھانا لاؤ تو آپ مشرک بن گئے, یہ اس کا مطلب نہیں ہے. یہ انشاءاللہ ہم وضاحت کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا ذرا پانی دو تو مشرک بن گئے, یہ مشرک نہیں ہے. اس کے بارے میں تو حکم ہے کہ کوئی اگر آپ سے کوئی نیکی کی بات کرتا ہے تو اس کی مدد کرو تاکہ آپ کو اس کا اجر ملے گا, اور اس کو جزاک اللہ کہہ کے دعا دو. وہ چیزیں جو صرف اللہ عز و جلال ہی کر سکتے ہیں, وہ کسی سے طلب کرنا. اور دوسرا زاویہ, اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی چیز طلب کرنا, اس کے بارے میں بھی حدیث کہتی ہے, جس کے پاس مال ہے پھر وہ اپنی ذات کے لیے مانگتا ہے تو قیامت کے دن اس کے چہرے پہ کوئی گوشت نہیں ہوگا. اور صحابی کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا, تم پوری زندگی سوال نہ کسی سے کرنا اپنی ذات کا, جنت میں میں تمہارا انتظار کروں گا. اس لیے اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم اس حدیث میں تفصیلا کریں گے. اللہ کو ذات کے اعتبار سے کیسے تصور کریں؟ اللہ حضر جلال کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے, جہاں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر سدرۃ المنتہا میں گئے تو اللہ تعالی کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ تو اللہ حضر جلال نے فرمایا تھا, نور ان اراہ, اللہ عز و جلال نور ہے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو اللہ حضور جلال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تو دیکھا لیکن بیداری کی حالت میں نہیں دیکھا. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ذوال جلال کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیداری کی حالت میں دیکھا, فہو من افر الفریا, اس نے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ باندھا. تو اللہ ذوال جلال کی ذات نور سے ہے, تو اللہ ذوال جلال کی ذات کے بارے میں جو بات آئی ہے ہم وہی بیان کر سکتے ہیں. اس کی ماہیت, اس کی کیفیت, یہ مسلمانوں کے سوال نہیں ہے. اس لیے امام مالک کے پاس جب ایک شخص آیا تو جب اس نے پوچھا کہ اللہ ذوال جلال کہاں ہے, فرمایا مستوی علی العرش ہے. استوا کا معنی ہے علی وارتفع, صحیح بخاری میں ابو العالیہ کی روایت, بلند ہوئے, ارتفع اور علی دونوں کا ایک معنی ہے. کیسے ہوئے؟ جیسے اس کی شان کو لائق, بتایا نہیں, اللہ عز و جلال نے بتایا نہیں. اور یہاں میں ایک چھوٹا سا مکالمہ جو زندیق لوگوں کا اور ایک عالم کا ہوا, زنادقہ اس کو کہتے ہیں, زندیق جو اللہ کے انکار کرنے والے. اس نے سوال کیا, اچھا یہ بتاؤ اللہ کس کا بیٹا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اور اللہ کی اولاد کتنی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ تنہا ہے, اس کا کوئی ہمسر نہیں, نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے. زندیق نے دوسرا سوال کیا, یہ تم کیا کہتے ہو کہ شیطان آگ سے ہے اور آگ میں پھینکا جائے گا, تو کیا اس کو نقصان ہوگا؟ اس نے کہا اگر اجازت ہو تو یہ میں پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا. کہا دکھاؤ. اس نے مٹی کا ڈھیلا پکڑا اور اس کے سر پہ دے مارا. وقت کا حکمران یہ مناظرہ کروا رہا تھا. اس نے کہا یہ کیا کیا؟ تو خون بہنے لگ گیا. کہا میں نے پہلے کہا تھا کہ میں پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا. اسے پوچھو اس کو کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے سر پھٹ گیا, خون بہ رہا ہے. کہا کیوں؟ تو مٹی سے پیدا کیے گئے ہو, میں نے مٹی ہی ماری ہے, سر کیسے پھٹا ہے؟ کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ کدھر ہے, مجھے دکھاؤ. کہا ٹھیک ہے, میری ایک شرط ہے. یہ کون سی شرط ہے؟ آپ رو کیوں رہے ہو؟ کہتا ہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ درد ہو رہی. کہتا ہے تم مجھے پہلے درد دکھاؤ, میں تمہیں اللہ دکھاتا ہوں. دکھاؤ نا درد کہاں ہے, میں تمہیں اللہ دکھاتا ہوں. اس نے پھر سوال کیا, اچھا یہ بتاؤ اللہ عز و جلال کا چہرہ اس وقت مشرق میں ہے کہ مغرب میں ہے کہ شمال میں ہے کہ جنوب میں ہے؟ کہا تمہارے گھر میں چراغ ہے؟ جی ہے. اندھیر کمرے میں اگر لا کے چراغ رکھیں تو چراغ کا چہرہ کس طرف ہوگا؟ کہتے چاروں طرف. کہ اللہ نور السماوات والارض, زمین و آسمانوں کی روشنی تو اللہ ہی دینے والا ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ کہا کوئی بھی نہیں. هو الاول ليس قبله شيء, اللہ ہی اول, اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا گنتی یاد ہے؟ کہتے یاد ہے. کہتے بتاؤ تین سے پہلے کیا تھا؟ کہلے دو. دو سے پہلے کیا ہے؟ کہتے ایک. کہتے ایک سے پہلے کیا ہے؟ کہتے کچھ بھی نہیں. کہا تیری گنتی میں کچھ نہیں ہے تو حقیقت میں اللہ سے پہلے بھی کوئی نہیں تھا. کہتے آخری سوال, اس کا جواب دے دو تو میں مان لوں گا کہ اللہ کی ذات کوئی ہے, اور آپ نے دلائل دے دیے. اس وقت اللہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا. کہا ٹھیک ہے. کہا نیچے آؤ. کرسی سے نیچے اس کو بلایا اور خود جا کے کرسی پہ بیٹھا. کہا اللہ اس وقت آپ کو آپ کی کرسی سے نیچے اتار کے مجھے بٹھا کے مجھے عزت دے رہے ہیں, تجھے ذلیل کر رہے ہیں. علاج تھا. کچھ لوگوں کا علاج ایسے سوالوں کا ایسے ہی جواب ہوتا ہے. باقلانی بہت بڑے عالم تھے، تو جب عیسائی بادشاہ نے چاہا ذلیل کرنا تو اس نے جہاں سے لوگ آتے تھے تو چھوٹا سا دروازہ رکھا کہ جو بھی آتا تھوڑا سا جھک کے گزرے. باقلانی ایک عالم تھے. باقلانی جب دور سے نے دیکھا سمجھ گئے، جو ہی دروازے کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنا چہرہ موڑا اور بیک ہو کے داخل ہوئے. اس کو بہت غصہ آیا اور حکم یہ تھا کہ جاتے جھک کے سلام کرتے ہیں. اس نے جاتے پہلی بات ہی باقلانی رحمہ اللہ نے کہی، کیا حال ہے آپ کے بچوں کا اور گھر والوں کا؟ وہ ابھی عیسائی، اس کو بہت غصہ آیا، کہتا تمہیں پتا نہیں کہ ہمارے بچے اور بیوی نہیں ہوتی؟ کہا ماشاءاللہ تنزہون انفسکم من الاولاد والزوجات ولا تنزہون اللہ، اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہو کہ بیوی اور بچے نہیں، اور اللہ کی پاکی کو مانتے نہیں. سمجھانا یہ جا رہے تھے. اس نے جاتے پہلا سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ ما قصۃ عائشہ، وہ عائشہ کا قصہ کیا تھا رضی اللہ عنہ؟ صرف تعریض کی، تانا دینے کے لیے کہ اس پہ تہمت لگی تھی. تو باقلانی کو اللہ نے کیسا دماغ دیا تھا، کہتے ہیں قصۃ عائشہ زی قصۃ مریم، سیدہ عائشہ کا قصہ وہی ہے جو مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ ہے، اور فرق صرف اتنا ہے کہ سیدہ عائشہ کا تو کوئی بیٹا بھی نہیں تھا، مریم تو بیٹا بھی لے آئی تھی جو اللہ عز و جلال کے حکم سے پیدا ہوا تھا، اور دونوں ہی تومتے تھی. خاموش ہو گیا. کہتا آخری سوال، کہتا سمجھ نہیں آتی 40 سالہ انسان یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور 9 سالہ بچی کے ساتھ شادی کر رہے، اہوا معقول، یہ معقول ہے؟ کہتے ہیں یہ اسی طرح یہ معقول ہے کہ اتنا بڑا خالق اور مریم کے ساتھ شادی، اگر وہ معقول ہے تو یہ بھی معقول ہے. تو اس لیے بعض دفعہ ایسے سوالات معاشرے میں آتے ہیں جن کو آپ کو سمجھنا چاہیے. اور آج کل بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے، جب سے یہ نیٹ آیا اور جب سے یہ آرتھوڈاکسی آئی، یہ فتنے آئے، نوجوان نسل اس وقت پریشان ہے. اور آپ نے شاید سنا ہو کہ نہ سنا ہو، ہیں تو دانشگاہیں، ہماری ضرورت بھی ہے، اللہ تعالیٰ قائم رکھے یونیورسٹیوں اور کالجوں کو، لیکن آج وہاں کے پڑھنے والے یہ کہتے نظر آتے ہیں نہ جانے کیوں، آئی ایم ایکس مسلم، میں سابقہ مسلمان تھا اب میں مطمئن نہیں رہا، صرف اس وجہ سے کہ ان کی تربیت کرنے والا اس وقت گم ہو گیا ہے. کس نے تربیت کرنی ہے؟ پڑھائی تو یہودیوں کے پاس بھی بہت ہے، عیسائی بھی بہت پڑھے ہوئے ہیں، لیکن اصل علم یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا تقرب حاصل کرنے والا ہو. لوگ میت کے لیے دعا کرتے ہیں، قبرستان جا کر وہ دعا سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد کرتے ہیں، کیا وہاں سورۃ الفاتحہ پڑھنا جائز ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور سورۃ البقرہ پڑھا کرو. پتہ یہ چلا کہ قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز نہیں، اس لیے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہاں قرآن پڑھا کرو، وہاں دعا کرنی چاہیے جو اللہ کے رسول نے کی ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، اللہم یسر حساب، اللہم یمن کتاب، وہ دعائیں جس سے اس کو فائدہ ہو اللہ کے رسول نے بتائی ہیں. کیا اپنی جاب کے لیے سفارش کروانا جائز ہے؟ ہاں، اپنا حق لینے کے لیے کسی کو کہنے میں حرج کو نہیں، جب دور ہی یہ چلا ہے کہ آج حق والے کو حق ملتا ہی نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ فرمایا اشفعوا فلتؤجروا، سفارش کیا کرو تاکہ تمہیں اجر دیا جائے. آفس کے اندر رشوت کے بغیر پینشن کا معاملہ اکثر نہیں ہوتا، اپنے والد والدہ کی پینشن کا آپ کو رشوت لینی پڑتی ہے؟ رشوت مسلمان کے لائق نہیں ہے. مسلمان حلال کھانے کو ہی پرائیورٹی دیتا ہے. اور سیدنا ابو بکر کی ایک بات یاد رکھیے گا، جب ایک مرتبہ ان کے غلام نے کھانا لایا
تو انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کی، صرف ایک لقمہ لیا. پھر پوچھا یہ کھانا تم کہاں سے لے کے آئے ہو؟ کہا میں کاہن ہوتا تھا اسلام سے پہلے، تو میری وہ شرینی رہتی تھی، تو آج ان کا میلہ تھا تو یہ کھانا وہاں سے آیا، تو ابھی ایک لقمہ ابھی منہ میں تھا، انہوں نے قے کرنا شروع کی، اتنے پریشان ہوئے یہاں تک کہ نکال دیا. شاف یہ کیا کر رہے ہیں، ایک لقمہ؟ کہا لو لم تخرج الا مع نفسی لاخرجتها، اگر یہ لقمہ نکالتے نکالتے میری جان بھی نکل جاتی تو میں نکال دیتا. اس لیے مومن کو ایسے رویوں میں نہیں پڑنا چاہیے. اور حدیث سنیے صحیح الجامع کی، ہو سکتا ہے کسی کے لیے یہ ایک دروازہ خیر کا کھل جائے. اور وہ دروازہ کیا ہے؟ من شفع لأخیه شفاع فأهدی له، جو کسی بھائی کی سفارش کرتا ہے پھر کام ہو جاتا ہے، پھر اس سے تحفہ دیا جاتا ہے. آج تو مانگ کے کہتے ہیں نا مٹھائی، آفیسز میں بیٹھے کہتے ہیں نا مٹھائی. فأهدی له فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا، اس نے یہ شرینی قبول کی تو اس نے سود کے بہت بڑے دروازے میں اپنے آپ کو داخل کر لیا. آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ مسلمانوں کی خیر خواہی کریں، رشوت لے کے نہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سمجھائی ہے، ابھی جو سوال بھی آیا تھا کہ اگر کسی کا حق نہیں مل رہا تو وہ کیا کرے، علماء نے اس کے بارے میں ایک بات پیش کی ہے. حدیث میں آتا ہے زبوا عن اعراضکم بالاموال، اپنی عزتوں کو بچاؤ مالوں کے ساتھ، یہ رشوت نہیں ہوگی. کیونکہ رشوت رشا سے ہے، رشا اس رسے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ڈول باندھ کے پانی نکالا جاتا ہے، اور ایک ڈول ایک رسی ایک رسہ ایک کنویں میں ہوتا ہے. اگر ایک دوسرا بندہ اٹھے اپنا رسہ ڈال کے پانی نکالے، اس نے اس قانون کی مخالفت کر کے اپنے استحقاق سے زائد پانی لینا چاہ رہا ہے، یہ رشوت ہے. اور اگر وہی شخص جو ہے پانی نکال کے دے ہی نہیں رہا تو اس کی منت کریں گے، بھائی میرا حق بنتا ہے اور مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی دو، تو اس کو رشوت نہیں کہتے. وحدت الوجود اور وحدت الشہود، یہ دو عقائد ہیں. وحدت الوجود کا مطلب ہے کہ پوری کائنات میں اللہ ذوالجلال حلول کر گیا. یعنی اگر سادہ سے اس کا مفہوم پیش کیا جائے، نعوذ باللہ بوتل میں بھی اللہ ہیں، گلاس میں بھی اللہ ہیں، یہ عقیدہ رکھنا یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں. وحدت الشہود یہ ہے، ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ اللہ ہی ہے، یہ اللہ کا عکس ہے. اور آپ شاید، چونکہ آگے توحید کی بات آ رہی ہے، میں وہاں اس کی کچھ وضاحتیں کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کروں گا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہونا کیا چاہیے اور ہے کیا. اللہ ذوالجلال ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اگر کوئی امام جس کا عقیدہ درست نہ ہو، اس کے پیچھے جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ اور کیا پھر جنازے کا ثواب ملے گا؟ کیسے پتا چلا کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے؟ پہلے ان سے کچھ سنا آپ نے کھڑا کر کے کہ بس ویسے ہی فتویٰ لگا دیا؟ توہمات سے نکلیے، لڑائیوں سے بچیے. آپ کو جس چیز کا علم نہیں ہے، کسی کے اوپر فتویٰ مت لگائیے، کسی کے اوپر فتویٰ مت لگائیے. اور حدیث سنیے، صل خلفہ علیہ بدعتہ، صحیح بخاری کی روایت. اگر ایک شخص بدعت کا بھی مرتکب ہے، نماز وقت پہ ہو رہی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھو، نماز کو ضائع نہ کرو. سیدنا عثمان کو شہید کرنے والے بلوائی، ان کے بارے میں صحابہ نے پوچھا کہ باہر وہ نماز پڑھا رہے ہیں، پڑھ لے. فرمایا الصلاۃ خیر من ھذا، نماز پڑھ لو، نماز نہ ضائع کرو. حجاج بن یوسف نے ایک لاکھ لوگ قتل کیے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی. آج مسلمان توہمات میں کیوں پڑ گئے؟ ہاں جو اللہ کے بارے میں ظاہر باہر ایسی باتیں شرکیہ کرتے، آپ اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نماز کروا لیں، لیکن فساد کی طرف نہ جائیں. قرآن و حدیث میں لکھا ہے مشرک پر جنت حرام ہے. جو مسلمان کلمہ گو بھی ہوں اور مشرک بھی ہوں، وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر جہنم سے نکال دیے جائیں گے. گناہوں کی سزا جو ہے وہ گناہوں کی سزا ملے گی، شرک جس نے کیا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. بقیہ گناہوں کی سزا بھگت کر توحید اختیار کرنے والا ایک وقت پھر جنت چلا جائے گا. وہاں حدیث کے لفظ ہے حتی صاروا حمما، یہاں تک کہ جل جل کے کوئلہ بن جائیں گے، اور اس کے بعد انہیں توحید کی وجہ سے جنت لے جایا جائے گا جب اس پہ مائے حیات ڈالا جائے گا. لیکن جو گناہ ہیں ان کی سزائیں بھگتیں گے. اگر شرک ہے تو شرک کی معافی اللہ نے رکھی ہی نہیں.